أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. آمین یا رب العالمین. سورہ مومنون کے بعد اب سورہ نور ہے. یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے اور اس کا زمانہ نزول سن 6 ہجری ہے. یہ سورہ مبارکہ کا اکثر حصہ سن 6 ہجری میں نازل ہوا، اس لیے کہ غزوہ بنی مستلق اس میں ایک واقعہ پیش آیا تھا اور اس کا تذکرہ ہے اس سورہ مبارکہ، اور وہ غزبہ جو ہے وہ سن 6 ہجری کا ہے. یہ مدنی صورت ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا آغاز بھی ایک دم براہ راست ہوا ہے، کسی تمہید کے بغیر، اور بہت اہم مضامین ہیں معاشرتی اعتبار سے جو اس سورہ مبارکہ میں زیر بحث آئے. فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ ایک صورت ہے، بہت اہم صورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور ہم نے اسے لازم قرار دیا ہے، فرض ٹھہرایا ہے. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم نے نازل فرمائی ہیں بڑی واضح باتیں، بڑے واضح احکام. لعلکم تذکرون، تاکہ تم انہیں یاد رکھو، ان سے نصیحت حاصل کرو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، یہ سزا ہے زنا کے جرم کی سزا جو یہاں قرآن مجید میں آئی. زانی، زنا کرنے والی عورت یا زنا کرنے والا مرد، ان کو لگاؤ 100 کوڑے، ان میں سے ہر ایک کو 100 تجلدہ، 100 کوڑے، 100 درے. ولا تاخذکم بهما رأفة فی دین اللہ، اور ان دونوں کے معاملے میں کوئی رافت اور نرمی تمہارے دامنگیر نہ ہو، فی دین اللہ، اللہ کے دین کی تنفیذ کے معاملے میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت حاضر ہوں، موجود رہیں اہل ایمان میں سے ایک گروہ، کچھ نہ کچھ لوگ وہاں پر موجود ہوں اور اس سے عبرت حاصل کریں. یہ ہے جو زنا کی سزا یہاں پر آئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 100 کوڑوں کی سزا ہے اس کو مخصوص کیا ہے غیر شادی شدہ زانی مرد یا غیر شادی شدہ زانی عورت کے لیے. شادی شدہ کے لیے آپ نے جو سزا برقرار رکھی ہے وہ ہے رجم، اور اسلامی شریعت میں وہی اصل سزا ہے، یعنی 100 کوڑے اگر غیر شادی شدہ ہو، شادی شدہ ہو تو پھر رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، جو زانی ہے وہ نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے، یعنی وہ اس کے لائق وہی ہے. ایک زانی شخص جو ہے اس کے لائق پھر کوئی ایسی ہی بدکار عورت ہو یا پھر مشرکہ ہو. یہ اصل میں اس جرم کی جو شناعت اور قباحت ہے، اور جو اس کے حوالے سے ایک احساسات اور جذبات ہونے چاہیے، اس کی عکاسی اس میں کی گئی. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اور جو بدکار عورت ہے اس سے نکاح نہیں کرتا مگر ایک بدکار مرد یا کوئی مشرک. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور حرام کیا گیا ہے یہ عمل اہل ایمان پر. اور آپ کو معلوم ہے کہ سزا کتنی سخت ہے، انتہائی سخت سزا ہے اس جرم. والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعۃ شہداء، اور جو لوگ اپنی عورتوں پر، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں اور پھر 4 گواہ پیش نہ کریں، یعنی کسی خاتون پر، مسلمان خاتون پر، باعزت خاتون پر کوئی الزام لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کرے، فجدوہم 80 جلدہ، تو پھر اس شخص کو کوڑے مارو 80 درے. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، اور مت قبول کرو اس کی گواہی کو آئندہ کبھی بھی. یہ اصل میں قوانین ہیں جو اللہ کی طرف سے مدون ہیں. جھوٹا الزام لگانا، تہمت لگانا، اور اگر وہ پیش نہ کر سکے چار گواہ تو پھر بہرحال اس کی سزا، جس کو کہتے ہیں قذف، پھر الزام لگانے والے کی سزا 80 کوڑے. اس میں جو حکمتیں ہیں، وسطتیں ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن غور کرنے سے بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا، سوائے ان کے کہ جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اور وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں پر الزام لگائیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو سوائے ان کے اپنے، اپنی جان کے. اب یہاں معاملہ زیادہ سینسیٹیو ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے. کسی شخص نے جو ہے وہ بیوی پر الزام لگایا اور خود گواہ ہے، اس کا بھی امکان ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہو، لیکن چار گواہ وہ نہیں لا سکتا. چار گواہ لانا آسان نہیں ہے، لیکن اب اس کو بیوی کی حیثیت سے رکھنا اور اس کو بسانا یہ آسان کام بھی نہیں ہے، لہذا اس کا جو رستہ کھولا گیا. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، تو ایسے شخص کی گواہی کی یہ صورت ہوگی کہ وہ چار بار گواہی دے اللہ کی قسم کھا کر. انہ لمن الصادقین، یقیناً اس نے جو الزام لگایا ہے تو وہ سچ کہہ رہا ہے، چار مرتبہ قسم کھا کر وہ یہ کہے گا. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ، اور پانچویں بار وہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو، ان کان من الکاذبین، اگر ہو وہ جھوٹوں میں. اگر جھوٹا الزام لگایا تو خود اپنے آپ کو بد دعا دے. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اب جب ایک طرف کی یہ کاروائی ہو گئی تو اب عورت کو بھی موقع دیا جائے گا، یا تو وہ قبول کر لے، تسلیم کر لے کہ ہاں میں نے جرم کیا ہے، یا وہ انکار کرے تو انکار کی شکل کیا ہوگی. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت سے یہ صدا ٹل جائے گی، یعنی قسمیں کھانے سے اور یہ کہنے سے عورت کو مجرم نہیں قرار دیا جائے گا کہ اب اس کو سنسار کر دیا جائے، نہیں، بلکہ اس سے بھی یہ سزا ٹل جائے گی اور وہ مجرم نہیں قرار پائے گی. ان تشہد اربع شہادات باللہ، کہ وہ بھی گواہی دے چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر. انہ لمن الکاذبین، کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس نے جھوٹا الزام لگایا، چار مرتبہ وہ اللہ کی قسم کھا کر اس کی گواہی دے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور پانچویں مرتبہ وہ اپنے آپ کو بد دعا دے گی، اور وہ کہے گی کہ اس پر اللہ کا غضب آئے. ان کا نام الصادقین، اگر اس کا شوہر جو ہے وہ سچا ہے اور سچ بول رہا ہے. اسے کہتے ہیں لعان، اسلامی قانون میں کہتے ہیں لعان، اور اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ بہتر یہی سمجھا جاتا ہے کہ پھر ان کی سپریشن کرا دی جائے، اب وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے. اگر اس طرح سے دونوں طرف سے قسمیں آ گئی ہیں تو بہرحال اعتماد تو ختم ہو چکا ہے، اور اب ان کا رہنا مشکل ہے میاں بیوی کی حیثیت سے. باقی جس نے جھوٹ بولا ہے اس کا وبال آئے گا اللہ کی طرف سے، وہ ایک الگ ہے مسئلہ. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اے مسلمانوں اللہ ہی کے فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی. وان اللہ تواب الحکیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ انتہائی توبہ کا قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ کے جو جن لوگوں نے یہ فتنہ برپا کیا ہے، افک کا فتنہ، افک، عصبۃ منکم، وہ تمہی میں سے ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے. یہ واقعہ افک جو ہے مشہور ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، ان پر بھی ایسی تہمت لگا دی تھی منافقین نے، اور اس کا واقعہ مختصرا بیان کر دیتا ہوں. یہ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک جگہ پڑاؤ کیا، آپ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 مہین میں ساتھ گئی تھی. تو جہاں پڑاؤ کیا تو وہاں حضرت عائشہ کے لیے انتظام یہ تھا کہ ایک اونٹنی پر ایک ہودج جو ہے وہ پالکی کہنے اسے ہماری زبان میں، اونٹ کے اوپر رکھنے کا خاص وہ ہوتا ہے جس میں آرام سے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اور اس کو کور کر دیا جاتا ہے تاکہ پردے کا پورا انتظام رہے، باہر سے نظر نہیں آتا. تو حودج تھا اور جب وہ کہیں رکتے تھے تو اونٹ کو بٹھا دیا جاتا تھا, حودج اتار لیا جاتا تھا, اور ام المومنین کو کہیں جانا ہو رفع حاجت کے لیے تو اس طرح سے انہیں آنا جانا آسانی ہوئی. پھر وہ آ کے بیٹھ گئیں اور پردے جب ڈال دیتی تھیں تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ اب اندر موجود ہیں, اور وہ حودج کو جو ہے پھر وہ اٹھا لیتے تھے. تو ام المومنین حضرت عائشہ رفع حاجت کے لیے کہیں گئی ہیں ذرا دور جنگل کی طرف, کچھ دیر ہو گئی, ان کا ایک ہار گم ہو گیا, اس کی تلاش میں دیر لگ گئی. ادھر سے قافلے کے روانگی کا وقت ہو گیا تو پردے اتفاق سے پڑے ہوئے تھے, انہوں نے سمجھا اٹھانے والوں نے جو خادم تھے کہ وہ اندر موجود ہیں. حودج کا اپنا بڑا وہ لکڑی کا ایک بڑا ہوتا ہے, اس کا سٹرکچر وزن اس کا بہت ہوتا ہے, اور حضرت عائشہ دبلی پتلی بھی تھی. بہرحال انہیں خیال نہیں آیا کہ اندر نہیں ہے, انہوں نے اٹھا کر حودج رکھ دیا اونٹ کے اوپر اور قافلہ روانہ ہو گیا. وہ واپس آئے تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے, لیکن بہرحال ہمت والی تھی, انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا, اور انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ کہیں بھاگ دوڑ کا فائدہ نہیں ہے, کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے کہ نہیں ہے تو واپس ادھر ہی آئیں گے, لہذا وہ وہیں پر انہوں نے قیام کیا. رات کا وقت تھا, نیند آئی سو گئی. جب قافلے چلتے تھے وہاں تو کسی نہ کسی کی ڈیوٹی ہوتی تھی, وہ ایک منزل پیچھے رہتا تھا, کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ اس کو اٹھاتا ہوا سمیٹتا ہوا آتا تھا. اپنا ایک دستور ہے, ایک طریقہ ہے قافلوں کے روانگی کا. تو جو پیچھے رہ گئے, ایک صحابی تھے جن کی یہ ڈیوٹی تھی, اور وہ جب پیچھے سے وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص سویا پڑا ہے. قریب گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے پہچان لیا کہ حضرت عائشہ تھی, اور اس لیے پہچان لیا کہ وہ ابھی پردے کی احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ کو دیکھا تھا. تو وہ انا للہ وانا الیہ راجعون کہہ کے ایک طرف ہو گئے. ام المومنین کی آنکھ کھل گئی, انہوں نے اپنا اونٹ جو ہے اس پر ان کو سوار کروایا اور نکیل پکڑ کر پھر قافلے کی طرف روانہ ہوئے. تھوڑی دیر میں قافلے تک پہنچ گئے خیر واقعیت کے ساتھ. اس پر منافقین کو موقع مل گیا تہمت لگانے کا. عبداللہ ابن ابی جو ہے رئیس المنافقین موجود تھا, چنانچہ اس نے اس واقعے سے فائدہ اٹھا کر اور بدنام کرنا شروع کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک مہینے سے زیادہ عرصے تک جو ہے یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی برات میں, اور ایک عجیب کنفیوژن تھی. کچھ لوگ سادہ ڈو مسلمان جو منافق نہیں تھے لیکن منافقوں کے اس پروپیگنڈے میں وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے اور بات پھیلتی چلی گئی. ایسا واقعہ چونکہ پہلی مرتبہ ہوا تھا تو مسلمانوں کو ابھی پوری انسٹرکشن نہیں تھی کہ ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے, کیا طرز عمل مطلوب ہے, کیا احتیاطیں ہونی چاہیے. چنانچہ بہت سی باتیں نکلی. بہرحال ایک مہینے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی, اور اس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اعلان ہوا, اور ثابت ہوا کہ یہ جنہوں لوگوں نے ایسی بات اڑائی ہے وہ جھوٹے تھے, تہمت لگانے والے تھے, اللہ اور رسول کے دشمن تھے. بہرحال یہ ہے واقعہ افک, سیرت کا بہت اہم واقعہ. ان الذین جاؤوا بالافک, جن لوگوں نے یہ فتنہ افک برپا کیا ہے, عصبۃ منکم, وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے. لا تحسبوہ شرا لکم, تم اس کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو, بل ہوا خیر لکم, بلکہ یہ تمہارے لیے اس میں بہت سے خیر کے پہلو ہیں, سبق آموزی کے اور آئندہ کے لیے وارننگ ہے, نصیحت ہے بہت سے اعتبارات سے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم, ہر آدمی کے لیے جس نے بھی اس میں حصہ لیا ہے, لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم, اس کے لیے ہے وہ گناہ جو اس نے کمایا. کس کس نے کیا کیا گناہ کمایا, جتنا اس پروپیگنڈے کو پھیلایا ہے اتنا ہی اس کے لیے گناہ ہے. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم, اور جس نے اٹھایا ہے اس کا بڑا بوجھ, یعنی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین, اس کے لیے تو بہت بڑی سزا ہے. لہم عذاب عظیم. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا, اب پہلی ہدایت آئی. کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے بارے میں نیک گمان کرتے, ایک غلط بات کہیں سے آئی فوراً ایکسپٹ کر لی بغیر تحقیق کے. سوء ظن نہیں ہونا چاہیے, نیک گمان ہونا چاہیے. وقالوا, وقالوا هذا افك قديم افك مبين، اور یہ کہا ہوتا کہ یہ تو کھلا بہتان ہے، ایسی کوئی بات بغیر دلیل کے بغیر ثبوت کے ایکسیپٹ کرنا یہ سب سے پہلی غلطی ہے. پھر دوسری غلطی یہ کہ اس کو آگے پھیلانا، یعنی جو لے کر آئے اس کو ڈسکریج کیا جائے، یہ تم کیا زبان سے بک رہے ہو بغیر کسی ثبوت کے، کسی کے اوپر تہمت ہو سکتی ہے، کسی کی عزت داردار ہو رہی ہے. لولا جاؤ آڈے ہی بھی اربا کے شہدا، کیوں نہیں لے کر آئے وہ اس پر چار گواہ جو الزام لگا رہے تھے. پہل دن یا تو بھی شہدا، اور اگر وہ نہیں لائے چار گواہ، فولا عند اللہ ہم الکاذبون، تو اللہ کے قانون کے مطابق تو وہی جھوٹے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور اے مسلمانوں اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو جس چیز میں تم ملوث ہوئے تھے اس کے باعث تم پر ایک عظیم عذاب جو ہے آفت تم پر نازل ہوتی، اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچا کر رہتا ایک بڑا عذاب، تم ایک بڑے عذاب کے مستحق ہو گئے تھے اس واقعے پر. اس طرح تلقونہ بألسنتکم، جب تم اسے لینے لگے زبانوں پر، یعنی ایک زبان سے دوسری زبان، ایک زبان سے نکلی ہے اگلے میں اس پر سوچا غور نہیں کیا اور آگے بھی نکال دی، یہ طریقہ ہوتا ہے عام طور پر، اگر احتیاط نہ کی جائے تو انسانی کمزوری ہے اس طریقے سے. اور آپ کو پتا ہے جیسے پھیلتی ہیں باتیں، اور آج کل تو سب سے بڑھ کر یہ کام میڈیا کر رہا ہوتا ہے، بغیر دیکھے بغیر تحقیق کے جس طرح سے اڑائی جاتی ہیں، کہیں کوئی دھماکہ ہو گیا خود کچھ حملہ ہے، پہلی خبر جو ہر جگہ نشر ہو جائے گی، جبکہ کئی جگہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جس کو خود کچھ حملہ کہا گیا تھا، جس کو کہا گیا فلاں شخص تھا وہ تھا اور اس نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور یہ تھا وہ تھا، بعد میں ثابت ہوا تو کیمرے وغیرہ تھے کہ وہ تو ایک ڈسٹ بن کے اندر ایک بم تھا اور وہ ریموٹ کنٹرول سے جو ہے وہ اڑایا گیا تھا، اور خود کچھ حملہ ہو گیا، فلاں پہ الزام بھی لگ گیا اور پورے علاقے میں نشر ہو گیا، اس کو مرنے والے کو اعزازات دے دیے گئے، اس کے گھر والوں کو جو ہے وہ اس کو سلے میں بہت کچھ نوازا گیا، یا اتنا جھوٹ پھیلاتے ہیں. تو بہرحال اصولی چیز یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے بیان کرنا. حضور فرماتے ہیں کفا بالمرئ کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ بیان کر دے جو اس نے سنا. بغیر تحقیق کے آگے بیان کر رہا ہے تو جھوٹا ہے دین کے اعتبار سے. تو اس طرح تلقونہ بألسنتکم، تم زبانوں پر ہی لے رہے تھے، ایک زبان سے دوسری اور دوسری سے تیسری. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس جو ہے اس کا ثبوت ہی نہیں. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو معمولی ہلکی بات سمجھتے ہو. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی سنگین بات ہے. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہ ہو ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی، قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، تو تم یہ کہتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس پر زبان منہ کھولیں، کوئی کلام کریں اس موضوع پر. سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے اور یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، بہتان عظیم. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسا معاملہ پیش نہ آئے، پھر یہ حرکت مت کرنا کبھی بھی. ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکام آیات، اپنا قانون. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ جاننے والا ہے حکمتوں والا. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ کے جو چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر فحش باتوں کا تذکرہ ہو، چرچا ہو. لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اس آیت پر غور کیجیے گا، تحبون ان تشیع الفاحشہ، فحش باتوں کو پھیلانا جو چاہتے ہیں مسلمانوں کے اندر، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم ہے. اور جس طریقے سے فحش باتوں کو پھیلایا جا رہا ہے، ہمارا پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرانک میڈیا ہو، اصولی طور پر اس قسم کی جو بھی سیکشول کرائمز ہیں ان کی خبر بغیر ثبوت کے نشر کرنا بھی تشیع فاحشہ ہے. یہ بھی فوج بات کو پھیلانے کے زمرے میں آتی ہے 100%. لیکن یہ ہے کہ خبر کہیں سے آئی, کوئی الزام لگایا, سب سے پہلے تو اخبار کی سرخی میں آئے گی اور پھر میڈیا کے اوپر وہ ہزار دفعہ ریپیٹ ہوگی. یہ ہے جو اس وقت ہم اسلام کے بالکل ایک اسلام ایک ادھر ہے تو ہم دوسرے اپوزٹ اینڈ پہ کھڑے ہوئے معاشرتی اعتبار سے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بدترین سزا, یعنی دنیا میں بھی ان کو اسلامی حکومت سخت ترین سزا دے اور آخرت میں تو اللہ نے تیار کر رکھی ہے سزا. ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس قسم کی حرکتوں کی ایک اسلامی معاشرے میں, قطعاً نہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته, اور اگر اللہ ہی کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو یقیناً تم پر یہاں محذوف ہے کہ تم پر عذاب آ کر رہتا جو حرکت تم نے کی ہے. وان اللہ رؤوف الرحیم, بہرحال اللہ تعالیٰ رؤوف ہے, شفیق ہے, رحیم ہے, مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اہل ایمان شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, اس کی پیروی مت کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان, اور جو کوئی شیطان کے پیچھے چلے گا, فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر, وہ شیطان تو اسی بات کا حکم دے گا بے حیائی کے کاموں کا اور منکرات کا, اس کا تو یہی ہے اصل میں طریق واردات. ولو دا فضل اللہ علیکم ورحمته, اور اگر مسلمانوں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, ما زکا منکم من احد ابدا, تو تم میں سے کوئی کبھی بھی تزکیہ حاصل نہ کر سکتا, پاک نہ ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ تمہارا تزکیہ فرماتا ہے, تمہیں پاک کرتا ہے, تمہارے باطن کو جو ہے وہ نجاستوں سے, نفسانی خواہشوں کی نجاستوں سے جو ہے وہ پاک کرتا ہے. ولیکن اللہ یزکی من یشاء, بے شک بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تزکیہ کرتا ہے, سنوارتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ سمیع العلیم, اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا ہے, جاننے والا ہے. ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ, اور دیکھو قسم نہ کھائیں وہ لوگ جو تمہارے اندر صاحب فضل ہیں اور بڑی وسعت والے ہیں جنہیں اللہ نے خوشحالی دی ہے, اس بات پر قسم نہ کھائیں. یا یوتو اولی القربا والمساکین والمہاجرین, اس بات پہ کہ وہ آئندہ نہیں دیں گے, مدد نہیں کریں گے, مال نہیں دیں گے رشتہ داروں کو, مسکینوں کو اور مہاجرین کو جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے. والمہاجرین فی سبیل اللہ, اس آیت کے شان نزول کے طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک معاملہ ہے, واقعہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ سادہ نوح لوگ بھی جو ہیں اس پروپیگنڈے کو بڑھانے میں شریک ہو گئے. ان میں حضرت حسان بن ثابت بھی تھے, حضرت مستح بھی تھے, اور بھی بہت سے جو اپنی جگہ پختہ مسلمان تھے لیکن سادہ لوہی کی بنیاد پر اس کا حصہ بن گئے اس ساری کمپین کا. تو ان میں سے حضرت مستح جو تھے وہ حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے اور غریب آدمی تھے, اور حضرت ابو بکر ان کی باقاعدگی سے مالی مدد کیا کرتے تھے. جب وہ مستح بھی شریک ہو گئے حضرت عائشہ کے خلاف اس تہمت کے اندر, تو انہوں نے قسم کھا لی حضرت ابو بکر نے کہ آئندہ تو میں اس کو کچھ نہیں دوں گا. اب اس پر یہ آیت نازل ہوئی, ذرا پڑھیے. ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ, وہ لوگ کے جو بڑے صاحب فضل ہیں اور اللہ نے جن کو وسعت اور کشادگی دی ہے, وہ قسم نہ کھائیں اس پر کہ یؤتوا اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ, یا آئندہ وہ نہیں دیں گے رشتہ داروں کو یا مسکینوں کو یا مہاجرین فی سبیل اللہ کو. ولیعفوا ولیصفحوا, اور چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں. ٹھیک ہے ان سے غلطی ہو گئی, لیکن یہ ان کے اونچے مقام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ صدقہ و خیرات جاری رکھیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, یہ بڑا اپیلنگ انداز ہے, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرے, تمہاری غلطیوں سے درگزر کرے. واللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے, مہربان ہے. چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ بلا یا ربنا انا نحب, یقیناً پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر, ہم سے درگزر فرما. چنانچہ انہوں نے جو قسم کھا بیٹھے تھے اس کا کفارہ ادا کیا اور پھر قسم توڑی اور ان کی مدد دوبارہ سے شروع کر. واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, بے شک وہ لوگ کے جو الزام لگاتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں پاک دامن مسلمان خواتین سے پر, پاک دامن خواتین بھولی بھالی اور مومن عورتوں پر, لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر پھٹکار ہے دنیا اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی جھوٹی تہمت لگانے والوں پر۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، جس دن کے گواہی دیں گی ان کی زبانیں بھی اور ان کے ہاتھ بھی ان کے خلاف، قیامت کے دن۔ وارجلہم بما کانوا یعملون، اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف، جو کچھ وہ کرتے رہے سارا وہاں پر کھول دیں گے ان کے اپنے عذاب۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ پورا پورا دے گا ان کو جو ان کا قرار واقعی بدلہ ہے، بھرپور طور پر دیا جائے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حق کو واضح فرمانے والا ہے، الحق المبین۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں جو ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد ہیں وہ خبیث عورتوں کے لیے، یعنی انہی کے شایان شان ہیں۔ والطیبات للطیبین، اور جو پاک باز خواتین ہیں وہ ہیں پاک باز مردوں کے لیے۔ والطیبون للطیبات، اور جو پاک باز مرد ہیں وہ ہیں پاک باز عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہ لوگ یعنی یہ نیک لوگ بے تعلق ہیں، مبرہ ہیں ان چیزوں سے جو یہ کہتے ہیں، جس طریقے سے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بخشش ہے اور اس کے کریم ہے، باعزت روزی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ایک رکوع ہم اور پڑھیں گے، اکثر گنجائش بھی ہے، اس میں بھی بہت اہم معاشرتی احکام ہیں، ذرا توجہ سے تاکہ میں جلدی سے گزر سکوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، اہل ایمان داخل مت ہوا کرو کسی گھر میں جو تمہارا اپنا گھر نہ ہو، جب تک کہ وہاں اجازت حاصل نہ کر لو۔ وتسلموا علی اہلھا، یا جب تک تعارف پیدا نہ کر لو، اور سلام کیا کرو ان گھر والوں پر جہاں تم جا رہے ہو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو اور نصیحت سے فائدہ اٹھاؤ۔ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہونا صحیح نہیں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اور اگر تم اس کے گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، کوئی جواب نہیں آ رہا، تو مت داخل ہو وہاں پر۔ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک کہ تمہیں اجازت نہیں مل جاتی، کسی کے گھر میں داخلے کی تمہیں اجازت نہیں، جبکہ گھر والے اجازت نہ دیں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، اور اگر تمہیں جواب یہ ملے کہ واپس لوٹ جاؤ تو واپس لوٹ جایا کرو، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ سب سے بہتر طریقہ ہے، آج کل تو خیر بیل ہے، اور اب تو خیر براہ راست فون پر آپ کی بات ہوتی ہے، بڑے گھروں میں تو یہ بھی صورتحال، لیکن جو مصنون طریقہ تھا کہ باہر گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر السلام علیکم بلند آواز سے ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، تین مرتبہ کہا، جواب آ گیا ٹھیک ہے، تین دفعہ بھی جواب نہیں آیا واپس چلے، اور اگر جواب آ بھی گیا اور ان صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی میں اس وقت تو اپنی کسی مصروفیت میں ہوں، میرے پاس فارغ وقت نہیں ہے، آپ پھر کبھی تشریف لائیں، تو آرام سے واپس لوٹ جایا کرو۔ ہر شخص کی اپنی ایک پہلے سے مصروفیت ہوتی ہے، اور اپنی ایک جو ہے اس کا ٹائم ٹیبل ہے، اس کے اندر مخل ہونے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اس کا برا نہیں ماننا چاہیے، اگرچہ میں نے کہہ تو یہ دیا ہے، لیکن ہم مانتے ہیں بہت برا، بڑا مشکل ہے، لیکن دینی تعلیمات نہیں، الا یہ کہ پہلے سے کسی سے اپوائنٹمنٹ طے ہو جائے، وقت طے ہو جائے، ادر وائز حق نہیں ہے کہ آپ اس کی پرائیویسی میں مخل ہوں یا اس کے جو بھی ٹائم ٹیبل ہے اس کو جا کے ڈسٹرب کریں۔ ہمارا دین جو ہے کسی شخص کے ذاتی معاملات اور پرائیویٹ لائف کے حوالے سے بہت پروٹیکشن دیتا ہے، اور اسی میں عافیت ہے اگر ہم اس کو سمجھیں، لیکن ہمارے ہاں تو اجازت لینے کو بھی مایوس سمجھا جاتا ہے، غیر محرم اجازت لے کر گھر میں داخل ہو، یہ تو ہماری بے عزتی ہو گئی کہ ہمیں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونے دیا گیا، حالانکہ جرم عظیم ہے بغیر اجازت کے داخل ہونا، غیر محرم تو دوسری بات ہے، محرم بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ ابھی ہم پڑھیں گے اسی صورت میں کہ گھر کی عورتیں کس حالت میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں، نہیں معلوم آپ، لیکن یہ وہ دین کی وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں لگتی ہیں کہ شاید یہ بالکل کسی اور دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، اس دنیا کی تو نہیں ہے کم از کم. یہ ہے طریقہ جو زیادہ پاکیزہ ہے. واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، کوئی حرج نہیں تم پر کہ داخل ہو جاؤ ان گھروں میں کہ جہاں کوئی نہیں آباد نہیں ہے، کوئی بستہ نہیں ہے، کوئی فیملی نہیں رہتی. فیہا متاع لکم، اور اس میں تمہارے لیے برتنے کا سامان ہے. مراد یہ ہے کہ پبلک پلیسز، کوئی مسجد ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی مارکیٹ ہے، کوئی آفس ہے، اس میں بغیر اجازت کے آپ داخل ہو سکتے ہیں. الا یہ کہ وہاں کوئی چوکی دار کھڑا ہو اور وہ آپ سے پہلے شناخت بھی کروائیں، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن وہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. ویحفظوا فروجہم، اور اپنی حفاظت کریں اپنی عصمت و عفت کی. ذالک ازکا لہم، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ باخبر ہے تمہاری حرکتوں سے، جو یہ حرکتیں کرتی ہیں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اور مومن خواتین سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں. ویحفظن فروجہن، اور وہ بھی اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن، غض بصر، اور یہ غض بصر کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ خواتین چاہے محرم بھی ہیں تب بھی غض بصر کا جو ہے وہ حکم ہے. بہتر یہ ہے کہ نگاہیں جو ہیں وہ نیچی رکھی جائیں جب خواتین موجود ہوں. اسی طرح یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں نامحرم مردوں کے حوالے سے. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور وہ اپنی ظاہر اپنی زینت یا زیبائش ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو اس میں سے کھلی ہوئی چیز ہے، جو از خود ظاہر ہے. الا ما ظہر منہا، اس سے اور احادیث ہیں اور علماء نے جو نتیجہ نکالا کہ وہ تین چیزیں ہیں، ایک چہرے کی ٹکیا ہے اور ہاتھ ہے ٹخنوں تک، ہاتھ ہے کلائی تک اور پاؤں ٹخنوں تک. یہ وہ چیز ہے کہ جو سطر سے باہر ہے، یہاں پر ذکر ہو رہا ہے سطر کا، یعنی یہ تین حصے جو ہیں جسم کے، یہ تو عورت کھلی رکھ سکتی ہے اپنے گھر میں، اپنے بھائی ہیں اس کے بیٹے ہیں جو محرم مرد ہیں ان کے سامنے. چہرہ اور ہاتھ جو ہے وہ کلائی تک اور پاؤں ٹخنے تک، باقی اس کا پورا جسم مستور ہونا چاہیے، وہ سطر ہے، پوری طرح ڈھپا ہونا چاہیے، چاہے بیٹے ہوں چاہے باپ ہوں چاہے بھائی ہوں ان کے سامنے. اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں اس اعتبار سے، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور فرماتے ہیں کہ کچھ خواتین کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ سطر کی بات چھوڑیں، مطلب ہے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے، فیشن اور نئے نئے فیشن جو ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ عورت کے نسوانی اعضاء کو کس طرح سے زیادہ نمایاں کیا جائے. فیشن کا تو حاصل یہی ہے، اور وہ باہر بھی نکلے گی تو زیب و زینت کے ساتھ اور ایسے کپڑے پہن کے جو اس پر آپ وہ جو الفاظ میں نے کہے ہیں کہ کچھ عورتیں برہنہ ہوتی ہیں کپڑے پہن کر بھی، کاسیات عالیات اس کا نمونہ ہوتا ہے. گھر کے اندر بھی پورے سطر میں ہونا چاہیے خاتون کو جبکہ محرم مرد موجود ہوں گھر کے اندر. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنی گریبانوں پر اوڑھنیوں کے بکل باندھ لیا کریں. عورت کے اس نسوانی حسن میں سب سے زیادہ جو نمایاں ہے وہ اس کے سینے کا ابھار ہے، لہذا اس پر اضافی اوڑھنی کا بکل، یہ نہیں ہے کہ سر پہ دوپٹہ ہو اور سائڈوں میں لٹکایا ہوا، تو یہ تو مذاق ہے اس دوپٹے کے ساتھ. تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، وہی زینت جو فطری زینت ہے اور جس میں یہ تین چیزیں آئی ہیں، باقی تو اس نے چھپانا ہی چھپانا ہے. اِلَّا لِبَعُولَتِهِنَّ، اب آ رہے ہیں وہ مرد جو محرم ہیں جن سے پردہ نہیں ہے جو گھر میں آ سکتے ہیں، وہ کون ہیں؟ اِلَّا لِبَعُولَتِهِنَّ او آبَائِهِنَّ، ان کے خاوند کا معاملہ تو ہے، او آبَائِهِنَّ یا ان کے باپ، یعنی باپ دادا نانا، یہ جو ایک سلسلہ ہوتا ہے، او آبَائِ بَعُولَتِهِنَّ، یا ان کے خاوندوں کے باپ یعنی سسر، او ابنائہن یا ان کے اپنے بیٹے، او ابنائے بولتہن یا اپنے خاوند کے بیٹے، شوہر کے بیٹے یعنی جو دوسری بیوی سے ہوں، سوتیلے بیٹے، وہ بھی محرم ہے، اس سے اس عورت کی شادی نہیں ہو سکتی جو سوتیلی ماں ہے ان بچوں کی، کبھی شادی نہیں ہو سکتی، لہذا ان سے بھی پردہ نہیں ہے. او اخوانہن یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجے، او بنی اخواتہن اپنے بھائی اور اپنے بھتیجے، شوہر کے بھتیجے نہیں، اپنے بھتیجے عورت کے، او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجے، او نسائہن یا اپنی عورتیں، یعنی اپنی مسلمان عورتیں جان پہچان کی، یہ بازاری قسم کی عورتوں سے بھی پردہ ہے اصولی طور، انہیں بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں. اور جو عورتیں جو ہیں، عورتیں کم ہوں مرد زیادہ ہوں، اور مردوں کے شانہ بشانہ بلکہ چار ہاتھ آگے چلنے والی ہوں، ان سے تو پردہ بہت زیادہ لازم. او ما ملکت ایمانہن یا وہ جو ان کے مل کے یمین ہیں، ان کی باندیاں. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا ایسے زیر کفالت مرد جو عورت کی ضرورت کی عمر سے نکل چکے ہوں، کوئی بہت ہی گرے پڑے طبقے کے لوگ ہیں اور گھر میں ہیں، بزرگ بھی ہیں، ان کو دو وقت کا کھانا مل جاتا ہے، کسی نے سرپرستی میں لیا ہوا ہے، ان کا معاملہ ایکسیپشن. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا ایسے لڑکے کہ جو واقف نہیں ہیں عورتوں کے خفیہ معاملات سے، یعنی اس ایج سے کم ہیں وہ بچے، وہ بھی آ سکتے ہیں گھر میں اور ان سے بھی پردہ نہیں. یہ ہے وہ فہرست کے جن سے عورت کا پردہ نہیں ہے، باقی سب سے پردہ ہے. یہ پردے کے جو احکام تفصیلی ہیں، باہر نکلتے وقت کیا کرنا ہے، یہ سورہ احزاب میں آئے گا بعد میں انشاءاللہ. یہ ابھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے اور عورت کی ستر کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے اپنے پورے جسم کو چھپانا ہے سوائے ان تین حصوں. ولا یضربن بارجلهن اور وہ اپنے پاؤں کو زمین پر مار کے نہ چلیں، لیعلم ما یخفین من زینتہن تاکہ ظاہر ہو جائے کہ جو کچھ چھپاتی ہیں وہ اپنا سنگھار، جو بھی زیورات ہیں، اس کی جھنکار جو ہے وہ پاؤں مار کر چلنا، اس سے بھی روکا گیا. وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون اور توبہ کرو اللہ کی جناب میں سب کے سب مل کر، اے مومنوں، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون یعنی اس سے پہلے، ان آیات سے پہلے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے ان کے نزول سے پہلے، اس پر توبہ کرو اور آئندہ کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرو. لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. وانکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم وامائکم اور جو بیوہ خاتون ہو یا رنڈوا مرد ہو ان کے بھی نکاح کر دیا کرو. بیوہ وہ ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا، اور جس مرد کی بیوی فوت ہو جائے تو وہ مرد، اس کو بیوہ تو نہیں کہیں گے، اسے رنڈوا کہیں گے، رانڈ کہتے ہیں، جو بھی ہے، کوئی لفظ تو اتنا مناسب نہیں ہے لیکن کوئی اور لفظ میرے پاس کم سے کم نہیں ہے. جو اس سٹیٹس میں ہو ان کی شادیاں کرا دیا کرو. اصل میں مطلوب کیا ہے؟ عصمت و عفت ہو، نگاہوں کی حفاظت ہو، پاکیزہ معاشرہ ہو، کوئی شخص بھی بغیر شادی کے نہ رہے، الا یہ کہ اسی کو مجبوری ہے. تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اور اس کا سپاؤس جو ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے، اب اس کی شادی کرو. اس کو بھی ہمارے معاشرے میں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. یہاں کا حکم ہے وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور تمہارے لونڈی اور غلاموں میں سے بھی جو باصلاحیت ہو ان کے بھی نکاح آپس میں کرا دیا کرو. اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اگر وہ ہوں گے مفلس تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا انہیں اپنے فضل سے. واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے، جاننے والا. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا اور وہ لوگ کہ جو نکاح کرنے کی قوت نہیں رکھتے، ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ نکاح کریں، مہر ادا کر سکے، خرچ اٹھا سکے، تو وہ کیا کریں؟ وہ اپنے آپ کو تھام لیں، وہ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تجویز کیا کہ وہ زیادہ روزے رکھیں. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. والذین یبتغون الکتاب اور وہ لوگ کے جو چاہتے ہیں مکاتبت، مما ملکت ایمانکم تمہارے مملوکوں میں سے، غلاموں میں سے، فکاتبوہم تو ان کو مکاتب بنا دو ان عدم تم فیہم خیرہ، اگر پاؤ ان کے اندر تم خیر، کوئی نیکی، کوئی صلاحیت. مکاتب یہ ہوتا تھا کہ کوئی غلام اپنے آقا سے کہے کہ میں آپ کو محنت مزدوری کر کے، یا میرے پاس کوئی فن ہے، میں اتنی رقم آپ کو جمع کر کے دے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں. یعنی خود کو آزاد کرانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا. یہ غلام جو ہے اس قسم کے وہاں پر رواج تھا کہ کوئی شخص آفر کرتا تھا کہ اتنی رقم میں آپ کو جمع کر کے لا دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں. تو فرمایا کہ ایسا کوئی شخص کہے تو اس کو مکاتب بنا لیا کرو، اس کی بات مان لیا کرو اور اس کو سہولت دو. وہ آتا ہوں ممال اللہ الذی آتاکم. اب یہاں سے کہا جا رہا ہے دوسرے مسلمانوں سے کہ تم اس کو اللہ کے اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا، یعنی تم اس کی مدد کرو. جو بیچارہ آزاد ہونا چاہ رہا ہے اور مکاتب بن گیا ہے، اس کی مدد کرو تاکہ وہ جلد از جلد آزاد ہو جائے. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور اپنی جو لونڈیاں ہیں جو مل کے یمین ہیں، جو ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں تھی، اس وقت نہیں ہے، ان کو زبردستی جو ہے بدکاری پر مجبور نہ کیا کرو. ان اردنا تحسنا، خاص طور پر اگر وہ خود جو ہے عفت کی زندگی گزارنا چاہے. یہ وہاں پر عام تھا کہ اپنی لونڈی سے کچھ ہے اس سے قحبہ گری کرنا اور اس سے جسم فروشی کے ذریعے پیسے کمانا، تو یہ اسلام میں قطعاً حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا مال و اسباب، کچھ روپے پیسے آ جائیں، اور اتنا غلط کام اس سے کرواتے ہو. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور جو کوئی ان پر زبردستی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی کے بعد، یعنی جس کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے، وہ بیچاری خاتون جس کے ساتھ یہ زبردستی کروایا جا رہا ہے، اس کے حق میں غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور دیکھو ہم نے نازل کر دی ہیں تمہاری طرف کھلی آیات، واضح تعلیمات تمہیں دے دی ہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثالیں کچھ بیان کر دی ہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موعظت یعنی نصیحت بھیج دی ہے جو متقین کے لیے ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.